السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور آیت نمبر 22. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو بھی فحش کی اشاعت کریں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. ایک طرف تو ایسے لوگوں کو وہ تعلیم دی گئی، یعنی جو فحش کی اشاعت کرتے ہیں ان کو اس سے رک جانے کے لیے کہا گیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو مومنین اور صالحین ہیں ان کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے. یعنی ایسے وقت معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں نا، یا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور کبھی بھی معاشرہ نہ پوری طرح سے برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور نہ ہی پورے ہی اچھے لوگ ہو جاتے ہیں. مکس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی تربیت اور اصلاح کرتے رہنا ضروری ہے. اب چونکہ جن لوگوں نے الزامات لگائے تھے اور اس میں کچھ ایسے مسلمان بھی تھے کہ جو منافق نہیں تھے، سچے ایمان والے تھے، لیکن ایک طرح سے اس دھارے میں بہہ چکے تھے، اس کے ساتھ بہہ گئے اور وہ بھی اس میں شامل ہو گئے الزام لگانے والوں میں، تو کیا ان کو بالکل ایک طرف الگ تھلگ ڈال دیا جائے، یا ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، یا ان سے کسی بھی طرح کا فائدہ نہ اٹھایا جائے اور نہ ان کو فائدہ دیا جائے؟ کیونکہ آپ یقین جانیے جو آج کی آیت ہے اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے یہاں پر کیا کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. اور ایک اصول بنا لیا گیا ہے دراصل یہ کہ جس سے ایک دفعہ کوئی غلطی ہو اسے دوبارہ آپ کوئی کام دے ہی نہیں سکتے. زندگی بھر اس کو اسی غلطی کے طعنے ملتے رہیں گے، زندگی بھر اس کو اس غلطی کے طعنے دیے جاتے رہیں گے. اور یہ جملہ تو ہم بہت ہی آرام سے اور سہولت سے کہہ دیتے ہیں کہ تم تو کبھی کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، تم تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو. اور کبھی بھی اس کو اوپر اٹھنے نہیں دیا جاتا، پنپنے نہیں دیا جاتا، اس کو اپنی اصلاح نہیں کرنے دی جاتی جس شخص سے غلطی ہوئی ہے، چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، کوئی بھی ہوں، بیٹیاں ہوں، بہوئیں ہوں. اور اگر کوئی انسان خود سے سدھرنا بھی چاہے نا، اس کو معاشرہ سدھرنے نہیں دے گا. بےچارا گھر جائے گا راستے سے، کوئی پہلے ہو سکتا ہے نمازی نہ ہو، پہلے ہو سکتا ہے کوئی برائیوں میں ملوث رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اصلاح کر دی، نیکی کی طرف اس کا دل مائل ہو گیا ہے. اب جاتا ہے وہ نماز کو مسجد کی طرف، 10 انگلیاں اٹھتی ہیں راستے سے، دیکھا ان کو، وہ جا رہے نماز کے لیے. ان کے تو ہم نے ایسے اور ایسے قصے سنے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چلے تو حیران رہ جاؤ. ہاں پڑھے چلے ہیں نماز کو، سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اس طرح کے جملے کہہ کر، اس طرح کے جملوں کی مار مار کر بیچارے کو کبھی نیکی کی طرف بڑھنے نہیں دیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. تو ایک غلطی کی ہمارے یہاں پر اتنی سزا دی جاتی ہے کہ اس کی اصلاح کرنے ہی نہیں دی جاتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے حالات آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا. ہم پیچھے سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا تو سوچئے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا وہاں پر، اللہ کے رسول کو کیا تعلیم دی گئی تھی کہ اگر صحابہ اکرام سے غلطی ہو گئی ہے تو ان کی غلطی سے درگزر کیجئے، ان کی مغفرت کی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اور ان سے مشورہ طلب کیجئے. یعنی ایک بار غلطی ہو جانے سے یہ نہیں کیا جانا چاہیے کہ اب ان کو چھوڑ ہی دو، ان سے کوئی اچھا کام ہو نہیں سکتا، ان کی اصلاح تو اب ممکن ہی نہیں ہے. یہ بہت غلط خیال ہے. اسی وجہ سے آج دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ بہت ساری اچھائیوں سے اور اچھے لوگوں سے محروم ہو گیا ہے، کیونکہ کسی نے اگر ایک دفعہ زندگی میں غلطی کی تھی اب اس کے اوپر وہ الزام چسپاں کر دیا گیا، وہ ٹھپا لگ گیا اس کے اوپر، وہ دھل نہیں سکتا. تو بھائی اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے، لیکن آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ معاشرہ کیوں ایسے لوگوں کو ہمیشہ وہ پرانی باتیں یاد دلا کر ان کو اچھا بننے نہیں دیتا، ان کی اصلاح ہونے نہیں دیتا؟ نہ خود ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ دوسروں کو ان سے فائدہ اٹھانے دیتے ہیں، نہ خود ان کا فائدہ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے آج کی آیت بہت اہم ہے. ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بار بار سرزنش کرتے ہیں کسی ایک ہی غلطی پر، اپنے گھر والوں کو. یعنی اگر ایک دفعہ بچے سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی، اب ہمیشہ وہ بچے کو کہتے رہیں گے، ہمیشہ اس پر شک کیا جائے گا. یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں ہے. بچوں کی شخصیات کو توڑ پھوڑ دیتی ہیں یہ چیزیں، یہ شک و شبہ کرنا ان پر. ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، ایک دفعہ بچے نے اس پر معافی مانگ لی، وہ اس پر شرمندہ ہے، اس کو خود احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی، یا کوئی بڑے بھی ہیں، کوئی لڑکی ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی بڑے ہیں، ہو گئی غلطی، تو کیا بار بار اس کو دہرایا جائے گا؟ بار بار اس کو یاد دلایا جائے گا کہ ہاں تم سے یہ غلطی ہوئی ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین طریقے سے اصلاح کی ہے یہاں پر سب کی، اور خصوصاً یہاں پر مومنین اور صالحین کی بات ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً تمام مفسرین اس بارے میں، اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے خود اقوال ہم کو ملتے ہیں اس آیت کے تعلق سے، کہ یہ والی آیت، آیت نمبر 22 ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی. دیکھیے آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَيَأْتِ لِأُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ. اس بارے میں خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں روایت ملتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا معاملہ کیا، اور یہاں پر یاتلی کا لفظ آیا ہے، یاتل، اس کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا یا کسی چیز سے باز رہنا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل قسم کھا لی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضل والا بنایا تھا، تو لہٰذا وہ کسی غریب کی، کسی مستحق کی مدد نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو تکلیف پہنچی تھی. اور آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ انسانوں میں سب سے اچھے انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پل ہر وقت کے ساتھی، یار غار، ثانی اثنین کا لقب ان کو ملا. پھر نفس مطمئنہ کے بارے میں آتا ہے، جب پوچھا گیا کہ یہ کون، کس کے لیے ہو سکتا ہے یہ آواز آئے گی، تو بعض روایت سے گو کہ وہ اتنی اوتھینٹک تو نہیں ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جن کو یا ایتہ النفس المطمئنہ کہہ کر بلایا جائے گا. سبحان اللہ. اور سب سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ساتھ دینے والے، اتنی انہوں نے نیکیاں کی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، تمہیں آسمان پر جتنے ستارے نظر آ رہے ہیں یہ سب عمر کی نیکیاں ہیں، تو انہوں نے پوچھا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے والد، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اچھا میرے والد کی پھر کتنی نیکیاں ہیں، تو کہا کہ ان سب، یعنی صرف وہ ایک رات کی نیکیاں، صرف ایک رات کی ان کی نیکی، یا وہ وقت جو انہوں نے غار میں اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا تھا، وہ اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری نیکیاں دونوں برابر ہیں، یا اس پر بھی وہ بھاری ہیں ابو بکر صدیق کی نیکی. سوچیں ذرا، سبحان اللہ، کتنا بڑا درجہ تھا ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ دیکھیں، انسان ہیں، صحابہ کرام بھی انسان تھے، تو کبھی خلاف اولا بات ہو جاتی تھی، یعنی نیکیاں تو وہ لوگ کرتے تھے ماشاء اللہ، لیکن کوئی نیکی سے کمتر والی بات بھی کبھی ہو جاتی تھی. اب اگر انہوں نے قسم کھا لی کہ ٹھیک ہے اب میں آئندہ کسی کی مدد نہیں کروں گا، تو اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے، کیونکہ جتنا آپ پر ظلم کیا گیا ہے اتنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں. چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستح بن اساسہ کی مدد کیا کرتے تھے، اور یہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو جب مستح بن اساسہ نے رشتہ داری کا نہ پاس لحاظ کیا، اور نہ ہی بحیثیت ایک مسلمان کے اپنی ذمہ داری نبھائی، اخلاقی ذمہ داری، اور نہ اس بات کا انہوں نے لحاظ کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کرتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ان کی بیٹی پر الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا، اور خود بھی جھوٹا الزام لگایا. تو نارمل سی بات یہ، اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب میں آئندہ مدد نہ کروں گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جو ان کی برات کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، تو ابوبکر نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ کے لیے مستح بن اساسہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے، کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کیا، اور نہ ان احسانات ہی کی کچھ شرم کی جو وہ ساری عمر ان پر اور ان کے خاندان پر کرتے رہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا واللہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرمائیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ مصطفیٰ کی مدد کرنا شروع کر دی اور پہلے سے زیادہ ان پر احسان کرنے لگے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے اور صحابہ کرام نے بھی کھا لی تھی، اور جو دوسرے لوگوں کی وہ مدد کرتے تھے، لیکن یہ آیت نازل ہونے کے بعد ان لوگوں نے بھی اپنی قسم سے رجوع کر لیا، اپنے عہد سے رجوع کر لیا، اور اس وقت معاشرے میں جو ایک تلخی پھیل گئی تھی وہ خود بخود دور ہو گئی۔ کتنی پیاری بات نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو صاحب مقدرت لوگ ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مسکینوں کو، مہاجروں کو مدد نہیں کریں گے۔ کیا ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے؟ ہم سے تو کتنی دفعہ غلطی ہوتی رہتی ہے، صبح سے لے کر شام تک جانے انجانے میں ہم سے کتنی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، لیکن کیا ہمارا رب ہمیں معاف نہیں کرتا؟ کیا ہمیں وہ ایک موقع نہیں دیتا کہ ہم توبہ کر لیں، اس کی طرف پلٹ آئیں؟ ایک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہزاروں موقع دیتا رہتا ہے۔ تو اگر جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اگر اس طرح سے درگزر نہیں کریں گے بلکہ بات بات پر اس طرح سے قسم کھا لیں گے کہ وہ لوگوں کی مدد ہی نہیں کریں، تو آپ بتائیے کہ معاشرے میں خیر کس طرح سے پھیل سکتا ہے؟ اور یہ تو ذاتی شکایت کی بنا پر جو ہمارا خیر کا کام ہے ہم کو وہ نہیں روکنا چاہیے۔ بعض اوقات دیکھیں ہم سے ہو جاتا ہے، ذرا سا ہم کو اگر پتہ چلے کہ فلاں نے، ہمارے رشتہ داروں میں سے فلاں کسی نے ہماری برائی کی، اب ہم اسی وقت دل میں ارادہ کر لیتے ہیں، بلکہ زبان سے بھی کہہ اٹھتے ہیں، اچھا انہوں نے میرے بارے میں یہ کہا، ٹھیک ہے اب آنے دے ان کو میرے پاس مدد کے لیے، دیکھنا اب کیا میں مدد کرتی ہوں کیا ان کی، اب ان کو ساری مدد بند، ان کو فلاں سپورٹ بند، ان کو یہ چیز بند، ان کو وہ چیز بند، اب وہ میری طرف سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ اور ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوا ہوگا، آپ دیکھیں جن کی آپ ہیلپ کرتے ہیں، جن کی آپ مدد کرتے ہیں، یقین جانیے ان کی طرف سے بعض اوقات کچھ تکلیف ہمیں ملتی ہے، پہنچتی ہے، تو اس وقت تکلیف تو بہت ہوتی ہے کہ اچھا دیکھو ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ہم ان کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں، اور وہی ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں مومن کو کیا چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اپنی مدد سے ہاتھ نہ کھینچے، کیونکہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، لہٰذا ان کو بھی چاہیے کہ وہ بندوں سے درگزر کرتے رہیں اور یہ خیر کا کام جاری رکھیں، ذاتی شکایتوں کی بنا پر کسی کی مدد بند نہ کریں، کیونکہ جو محتاج ہے وہ تو محتاج ہے نا، وہ مدد کا مستحق ہے، اگر اس کی مدد بند کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ اور وہ برائیوں میں ملوث ہو جائے۔ تو یہی تو احسان ہے، آپ دیکھیں کہ احسان کس کو کہتے ہیں، کہ آپ اپنے حق سے کم پر بھی راضی ہو جائیں اور دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دیں۔ تو ٹھیک ہے مصطفیٰ بن اثاثہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس طرح سے کام نہ کرتے، لیکن اب ان سے ہو گیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو جو مدد کرتے تھے وہ بھی دیتے تھے اور زیادہ احسان کرتے تھے۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، تو نیک بندوں کو چاہیے، اور خصوصاً دین کا کام کرنے والوں کو جو دین کے دائی ہوتے ہیں، جب تک کہ ان کا اس لیول کا کردار نہیں ہوتا، اس اعلیٰ پائے کے کردار کے وہ مالک نہیں ہوتے، دین آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، یقین جانیے۔ تو لہٰذا کبھی بھی اس طرح کی قسم نہ کھائیں۔ روز مرہ کے معاملات میں بھی ہمارے یہاں اس طرح سے ہوتا ہوگا، ہماری رشتہ داریاں ہیں، آپس کے تعلقات ہیں، میل جول والے لوگ ہیں، ملاقات جن سے ہوتے رہتی ہے، بعض وقت ہو جاتا ہے غلطی سے، نادانی سے، کہ کسی نے آپ کو تکلیف دے دی، کبھی کسی نے آپ کی غیبت کر دی، کبھی کسی نے آپ پر غلط الزام لگا دیا، اور خصوصاً مجھے لگتا ہے دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ تو یہ باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں کہ ان پر نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ اچھا بڑے دیندار بن رہے ہیں، یا اچھا بڑے دین کا کام کر رہے ہیں، پہلے اپنے گھر کو تو سدھار لیں، یہ تو خود ایسی اور ایسی ہیں اس طرح سے۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے سن لیا آپ کے کانوں سے، یا آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی آپ کے پاس آ کر کہتے، پہلی بات تو کسی کو کہنے نہ دیں، اگر آپ نے سن بھی لی کہ ٹھیک ہے کسی نے کہہ دیا آپ کے بارے میں، تو اس کو وہیں ختم کر دیں، اور آپ ان سے اور زیادہ احسان ان کے اوپر کریں، اور زیادہ اچھائی سے پیش آئیں، آپ دیکھیں سامنے والا خود بخود شرمندہ ہو جائے گا۔ آپ اگر اپنا یہ احسان والا رویہ رکھے رہیں گی، اسی کو کنٹینیو کریں گی، تو یقین جانے کہ سامنے والا خود ایک دن اس کو احساس، اس کا ضمیر اس کو کچو کے لگاتا ہے کہ اچھا دیکھو میں تو ان کی برائی کرتے رہتی ہوں اور یہ میرے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، تو خود بخود وہ سیدھا ہو جاتا ہے، خود بخود وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی اچھائی نہ چھوڑیں، کیونکہ کیا ہماری اچھائی دوسروں کی برائیوں پر ڈیپینڈ ہے، یا یہ دوسروں کی اچھائیوں پر ڈیپینڈ ہے کہ اگر وہ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، اور اگر انہوں نے برا کیا تو ہم بھی برا کریں، یہ نیکی تو نہیں ہے۔ حدیث میں منع کیا گیا، اس کو کہا گیا کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو وہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے اور تم اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ نیکی ہے۔ تو یہ تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کس قدر اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی چھوٹا سا چھوٹا پہلو، کوئی چھوٹا سا چھوٹا گوشہ زندگی کا چھوڑا نہیں گیا۔ سبحان اللہ، باریک سے باریک بات کی بھی نصیحت کی گئی ہے کہ اگر یہ معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے تو پھر ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم بھی دوسروں سے درگزر سے کام لیں۔ اور یہ جو درگزر والی صفت ہے، یہ زندگی کو بہت آسان بنا دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ورنہ اگر انسان سوچتا رہے پرانی باتوں کو تو پھر تو وہ زندہ ہی نہ رہ سکے۔ تو بہرحال یہ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں، درگزر کرنے والے بنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرے اور ہم سے درگزر فرمائے۔ آیت نمبر 23، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو غافلات کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اور اس سے دراصل یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایسی بھولی بھالی پاک دامن مومن عورت پر تہمت لگانا، یہ زیادہ سزا کی مستحق ہونے کی علامت ہے۔ دنیا میں بھی لعنت کی گئی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو دیکھیں نا، عورتوں میں بھی یا خواتین میں بھی الگ الگ قسم کی خواتین ہوتی ہیں، انسان خود ہی پہچان لیتا ہے۔ جو سیدھی سادی ہوتی ہیں، بھولی بھالی ہوتی ہیں، جن کو کچھ جن کے اندر لاگ لپیٹ نہیں ہوتی، اور کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر اور ان سے بات کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی کیا عادت ہے۔ تو خاص طور سے غافلات کا لفظ آیا ہے کہ وہ سیدھی سادی بھولی بھالی شریف عورتیں، جو کوئی چھل کپٹ نہیں جانتی، جن کے دل پاک ہیں، جنہیں کچھ خبر نہیں کہ بد چلنی کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے، جن کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں گزرتا بد چلنی کا، تو اگر ان پر کوئی الزام لگا بیٹھے تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ان سات کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو موبقات یعنی تباہ کن ہیں۔ اور وہ جو سات تباہ کن گناہ کیا ہیں؟ پہلے تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور ساتواں ہے مومن بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو یہ سات گناہ وہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ اسی لیے انسان کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بات کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکالی جائے جو کسی پر الزام لگانے کے زمرے میں آ جائے۔ تو غیبت تو ایک الگ چیز ہے ہی، لیکن تہمت لگانا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی ایسے کام نہیں کرتے جو پاک مومن ہوتے ہیں۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امہات المومنین میں سے تھیں، آپ خود ام المومنین تھیں، اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول کے نکاح میں آپ کو دیا، تو مطلب آپ خود پاکیزہ تھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پاکیزہ تھے۔ ایسی خواتین پر اگر کسی نے الزام لگایا تو وہ خود اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں پر تہمت لگانے کی سزا بتائی گئی کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے اور لعنت ہے۔ چونکہ یہاں پر یہ وہ والا مضمون ختم ہو رہا ہے، اور آگے پھر اور مزید اصلاح معاشرہ کے لیے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ اب اگر گھروں میں داخل ہونا ہے تو کیسے ہوں، گھروں میں عورتوں کو رہنا ہے تو کیسے رہیں، گھر سے باہر نکلنا ہے تو کیسے نکلیں، وہ سارے احکامات اب آگے آنے والے ہیں۔ لہٰذا دوبارہ پھر کہہ دیا گیا کہ جس بات کے لیے یہ آیتیں نازل کی گئی تھیں، جس الزام کی تردید کے لیے، تو اس کے بارے میں دوبارہ پھر کہہ دیا گیا کہ بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے لیے ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ تو وہ اس سے باز آ جائیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ آج بھی سوسائٹی میں اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے، ان سب کے لیے یہ آیت ایک طرح سے وارننگ ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق و یعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ یعنی ایک اصول بتا دیا گیا ہے یہاں پر کہ اگر جو لوگ اس طرح کی تہمت بازی سے باز نہ آئیں، وہ اس بات کو جان لیں کہ اس دن قیامت کے دن ایسا ہوگا، یوم تشہد علیہم السنتہم، کہ اس دن ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں، ان کے اعضاء، ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کی زبان پن کر دی جائے گی، اس کے اعضاء گواہی دیں گے اگر وہ جھوٹ کہے گا۔ تو جو زبان آج ہمارے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اختیار میں دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو جس طرح سے چاہیں استعمال کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس سے وہی بات نکالیں، وہی ذکر کریں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب یا محبوب ہے، یہ پسند ہے۔ بہت سارے ایسے جو انسان جس کی سزا بھگتے گا، وہ اس کے خود کے کیے گئے اعمال ہوں گے، اپنے خود کے ہاتھوں کی کمائی ہوگی جس کی سزا وہ بھگتے گا، اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان کے خود اپنے اعضاء گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو خود وہ عمل کرتے تھے۔ کسی اور کے عمل کا بدلہ نہیں دیا جائے گا ان کو، بلکہ اپنے خود کے عمل کا بدلہ ان کو ملے گا۔ تو انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی وہ بات کرے پہلے تولے پھر بولے۔ کسی پر الزام لگانا تو دور کی بات ہے، کسی تھرڈ پرسن کے تعلق سے تو اپنی زبان سے کوئی وہ لفظ ہی نہ نکالے، بہتر ہے۔ اور پھر اس دن کیا ہوگا؟ اس دن یوفیہم اللہ دینہم الحق، پورا کا پورا دے دیا جائے گا ان کو اس دن، کیا ان کی جزا۔ یہاں پر دینہم کا جو لفظ آیا ہے دین کا، تو قرآن میں دین کا جو لفظ ہے چار معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے، بہتر ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ کہ پہلا معنی اس معنوں میں استعمال ہوا ہے دین، اللہ کی خالصتاً اور مکمل حاکمیت، ٹھیک ہے، یعنی اللہ ہی کا حکم ہو اور اللہ ہی کی بات مانی جائے۔ دوسرا ہے بندے کی خالصتاً اور مکمل عبودیت، یعنی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ تیسرا قانون، قانون سزا اور جزا۔ اور چوتھا ہے قانون جزا اور سزا کا عملاً نفاذ۔ یہ سب معنوں میں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے سورت پڑھی تھی، آپ کو وہاں بتایا تھا کہ وہاں پر دین کا مطلب دراصل کیا ہے، عبادت ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں عبادت میں گزرا تھا، اور یہاں پر آخر کے دو معنوں میں آیا ہے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ مجرموں کو جو بدلہ دے گا وہ ٹھیک ٹھیک جزا اور سزا کے اس قانون کے مطابق ہوگا جس کا ذکر قرآن میں بہت سارے مقامات پر کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اسے جو سزا دی جا رہی ہے یہ وہی سزا ہے جو کام اس نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے عدل کے مطابق وہ اسی سزا کا مستحق تھا۔ یعنی وہ پھر کوئی شور ہوگا نہیں کر سکے گا، اس کو معلوم ہوگا کہ ہاں میں نے یہ اور یہ گناہ کیا تھا، لہٰذا اس کی بنا پر مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے، خود بخود اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا انسان بہت سوچ سمجھ کر کام کرے۔ آیت نمبر 26، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اس آیت کے مفسرین نے کئی مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، یعنی جن کی ذہنیت، جن کی سوچ، جن کا اٹھنا بیٹھنا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جن کی سوچ ویسی ہے، جو انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں، لہٰذا ان کا میل جول اور ان کا آپس میں ایک طرح سے ذہن بن جاتا ہے۔ تو خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، یا خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ تو ترجمے میں جو مطلب واضح ہے، ایک مطلب تو وہ ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کو ہی سوٹ کرتی ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کو ہی سوٹ کرتی ہیں۔ جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، سوچ، ساری چیزیں۔ تو کیسے پاسبل ہے کہ ایک پاکیزہ عورت کسی خبیث مرد کے ساتھ گزارا کر سکے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خبیث عورت پاکیزہ مرد کے ساتھ گزارا کر سکے؟ تو لہٰذا ایسے لوگ خود ہی مل جاتے ہیں، اور وہ ان کی اپنی ذہنی سوچ برابر ہوتی ہے تو وہ مل جاتے ہیں۔ یعنی پاک مرد اور پاک عورتیں ان کی تہذیب، ان کا ماحول، ان کی عادات بالکل الگ ہوتی ہیں. اور جو لوگ فحاشی میں مبتلا ہوتے ہیں یا ان کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، ان دونوں کا آپس میں مل بیٹھنا وہ بھی ایک الگ بات ہے کہ وہ آپس میں، یعنی ایک ذہن رکھنے والے لوگ خود ہی آپس میں مل جاتے ہیں. تو خراب سوچ ہوگی تو ان کو ویسے ہی لوگ ملیں گے، اور اچھی عادت ہوگی تو ان کو اچھے ہی لوگ ملیں گے. لہٰذا ہم اپنی سوچ کو، اپنی عادت کو اچھا بنائیں. جیسے ایک میسج ابھی آیا تھا جس میں ایک بیٹی اپنی امی سے پوچھ رہی ہے کہ امی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ، یعنی جو بھی رشتہ آئے گا تو کس طرح سے قبول کیا جائے گا کہ وہ پاکیزہ مرد ہے. تو ماں نے جواب دیا کہ بیٹی تم اس بات کو بھول جاؤ، تم صرف اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ والطیبات للطیبین، کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ پہلے لفظ پاکیزہ عورتوں کا آیا ہے، اور ادھر بھی اگر آپ پیچھے پڑھیں گے تو وہاں پر الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. تو تم اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، تم اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، تمہیں خود بخود اللہ تعالی ویسا پاک مرد عطا کر دے گا. تو وہی والی بات ہے کہ اپنے آپ کو پہلے ٹھیک بنائیں، اپنے آپ کو پہلے پاکیزہ رکھیں، خود بخود اللہ تعالی ایسے لوگوں کا جوڑ ملا دیتا ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ لیا گیا ہے کہ طیبات کو ہم اپنے وسیع معنوں میں لیں. اس لحاظ سے پاکیزہ عورتیں ہی، یعنی اگر ہم دوسرا معنی لیں تو اس میں یہ بات شامل ہوگی، پاکیزہ باتیں بھی اس میں شامل ہیں. یعنی پاک باز لوگوں کی زبانوں سے پاکیزہ باتیں ہی نکلتی ہیں، اور جو گندے خیال والے لوگ ہیں، گندی ذہنیت والے لوگ ہیں، ان کی زبان سے ہمیشہ غلط باتیں ہی نکلتی ہیں. جیسے کہ اس وقت منافقین نے پروپیگنڈا کیا، منافقین نے ایسی بری سوچ رکھی، اور بری سوچ رکھنے کے بعد پھر اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے نکالی، اور جو نیک لوگ تھے ان کی زبان سے اچھی ہی بات نکلی. تو جس طرح یہ ناممکن ہے کہ پاکیزہ خیال لوگوں کو گندی باتیں سوجھیں، اسی طرح گندی ذہنیت رکھنے والوں کو پاکیزہ باتیں کم ہی سوجھتی ہیں. تو جس کا یہ صاف مطلب ہے کہ جن لوگوں نے فحاشی پھیلائی اور پروپیگنڈا کیا، حقیقتاً یہ گندی ذہنیت کے لوگ تھے. پاک باز لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ ایسی باتوں میں حصہ لیں، بلکہ وہ ایسی باتوں سے بچنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں. اس سے آپ دیکھیں خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کے سکینڈلز کو عام کرتے ہیں، لہٰذا صاف پتہ چلے گا کہ یہ لوگ خبیث ہیں، ناپاک ہیں، اچھے ذہن کے لوگ نہیں ہیں. اور جو لوگ اپنی زبانیں بند رکھتے ہیں، اس طرح کے سکینڈلز کو عام نہیں کرتے، اس کا مطلب وہ طیب ہیں، پاکیزہ ہیں. اور پھر ایک بات اور یہ بھی واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بہتر ہے کہ ہم یہی کوشش کریں کہ جو نیک لوگ ہوں ان کے لیے ویسا ہی بر ڈھونڈیں. اگر ہمارے گھرانے کی لڑکیاں الحمدللہ دینی تعلیم سے آراستہ ہیں، تو آپ اٹھا کر ایسے گھر میں نہ دے دیں کہ جہاں پر پردہ نہ ہو، بے پردگی ہو، بے شرمی کی باتیں ہوں، ماڈرنزم کے نام پر جو چاہے کیا جاتا ہو. نہیں، وہ لڑکی کے لیے ایک طرح سے ایک عذاب ہو جائے گا وہ. اور اسی طرح سے اپنے دیندار لڑکوں کے لیے کوئی ایسی لڑکی نہ لائیں کہ جو بالکل ہی بے مہار آزاد ہو، جس کو کوئی دین کا علم اور کوئی شعور نہ ہو. تو پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. تو وہ ایک پہلا مطلب ہوگی. اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ جو گندی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہی ایسی گندی باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ ایسی باتیں سوچتی ہیں، ناپاک باتیں. اور جو اچھے ذہن کے لوگ ہوں گے وہ کبھی بھی اس طرح کی باتوں میں حصہ نہیں لیتے، نہ انوالو ہوتے ہیں. اب ہم خود سوچ لیں کہ جب ہم کسی سے مل بیٹھتے ہیں، ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں، ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں، ہمارے جو ایک دوسرے سے تعلقات کی بنا پر جو ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے، تو جب ہم ملتے ہیں اپنے کسی رشتہ داروں سے، کسی دوستوں سے، تو اس وقت ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے، ٹاپک کیا ہوتا ہے، کیا ہم لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، لوگوں کے سکینڈلز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، یا پھر ہم صرف اپنی باتیں کرتے ہیں یا کوئی نیکی کی باتیں کرتے ہیں. گفتگووں سے پتہ چل جائے گا کہ ہم خود کس سوچ کے مالک ہیں. لہٰذا بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. یہ آیت نے ہمارے لیے کسوٹی فراہم کر دی کہ ہم خود پہچان لیں اپنے آپ کو کہ ہم کس کیٹیگری میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم کو ہر طرح سے پاک اور صاف رکھے، ہماری سوچ کو، ہماری گفتگو کو، ہمارے خیالات کو، اور کبھی ہماری زبان سے، کسی کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس کی بنا پر ہماری پکڑ ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.